The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, رحمت نشان ہے, اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بزرگوں کبھی آ گیا مدنی چینل.
میرا نام محمد شوکت اتاری ہے, میری عمر 51 ایئرز ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے ایک دور ایسا گزرا ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال رکھتا تھا, اس کی خبر گیری کرتا تھا, اس کے معاملات میں, اس کی مشکل میں اور اس کی خوشی و غمی میں اس کا ساتھ دیتا تھا. رشتے دار تو آتے جب آتے, لیکن ایک پڑوسی جو ہے وہ پہلے ہی اپنے پڑوسی کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا تھا, اس کا بازو بنتا تھا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج ایسا ماحول ہے کہ ایک پڑوسی کو یہ تک نہیں معلوم کہ اس کے پڑوس میں کون رہتا ہے, ایک پڑوسی کو یہ تک نہیں معلوم کہ میرے پڑوس میں جو رہتا ہے اس کے حالات کیسے ہیں, ایک پڑوسی کو یہ تک نہیں معلوم کہ میرے پڑوس میں جو رہتا ہے اس کی کیا ضروریات ہیں اور وہ کن کن معاملات اور کن کن پریشانیوں کا شکار ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بلڈنگ میں رہتے ہوئے, ایک عمارت میں رہتے ہوئے, جب دروازہ دروازے کے ساتھ ملا ہوا ہے تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا نہیں معلوم. ایسے ایسے مکانات کہ جہاں عام طور پر ایک دروازہ دوسرے پڑوس کے دروازے سے دور ہوتا ہے, انہیں تو بالکل ہی علم نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوسیوں کے کیا حالات ہیں, کیا معاملات ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت, آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ وہ دور دوبارہ کیسے واپس ہو, اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ خیر.
واقعی حصوں صحیح, اصل پہلے مکانات نیچے نیچے ہوتے تھے اور اب عمارتیں اب بن گئے بلڈنگ ہیں اور عملی طور پر بھی مسلمان ہو گئے پست. اس لیے واقعی یعنی کہ جہاں اخلاقی کمزوریاں ہیں, گناہوں بھرے ماحول ہیں, وہاں یہ بھی ہے کہ پڑوسی کا بھی وہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے. بلکہ باہر ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک مکان میں یعنی بڑی عمارت ہوتی, مکان میں مسلمان رہتا ہے, دوسرے میں غیر مسلم رہ رہا ہوتا ہے. اب اس میں آپس میں تعلقات ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے ہیں, تاہم یہ کہ حق کے پڑوس جو ہے یہ غیر مسلم کا بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اگر مسلمان ہے کوئی تو اس کا حق کے مسلم اور حق کے پڑوس دو حق ہوئے, رشتے دار ہے حق کے رشتہ اور حق کے مسلم اور حق کے پڑوس, یہ تین حق ہیں اس کے. جبکہ غیر مسلم ہے تو اس کا صرف ہے ایک حق, حق کے پڑوس. تو واقعی یعنی کہ یہ حقوق تو ہیں, اللہ پاک ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو جن کے جو حقوق ہیں وہ اگر ہم پورے کرنا شروع کر دیں تو واقعی یہ کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ بہت اچھا معاشرہ بن جائے. لیکن آج کسی کو پڑی بھی نہیں ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر یوں کہو کہ کوئی مرتا ہو تو پانی پلانے کے تیار نہیں ہے، شاید یہ بھی پرانی بات ہو گئی. اب تو مرے ہوئے کے ہاتھوں سے گھڑی نہیں اتار لیتے ہیں، مرے ہوئے آدمی کی جیبیں خالی کر لیتے ہیں. تو یہ دور آ گیا ہے کہ حادثوں وغیرہ میں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مطلب میت کے اوپر سے جو چیزیں ہیں وہ اتار لی جاتی ہیں، لے جاتے ہیں لوگ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. حضور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک ذہن سازی ہے جو یہ ماحول بنا ہے، اور بھی کئی اسباب ہوں گے. پرائیویسی ایک ورڈ ہے جو ہمارے یہاں کافی زیادہ اس کو استعمال میں لایا گیا، یار یہ پرائیویسی ہونی چاہیے، آپ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، انڈیپینڈنسی ہونا چاہیے، آزادی ہونا چاہیے، یہ ایک دوسرے کی پنچات ہم کو نہیں پسند ہے، کون کیا کر رہا ہے کون کیا، وہ نہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حال احوال سے واقفیت ہوتی ہے، بچوں کے تعلق سے ہانڈیا میں کچھ چیزیں زیادہ کر لو تاکہ پڑوسی کے تعلق سے ہیں، جو یہ جو سارے اسباق پڑوسی کے تعلق سے ہیں، اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ بھی جو پڑوسی کے تعلق سے جو بیان کیا گیا، ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا عنوان جو ہے نا، یہ ایک طرح سے ہمارے یہاں تھوڑا ختم سا ہوتا چلا گیا. کسی خاص طبقات کی میں بات کر رہا ہوں، ہر جگہ ایسا تو نہیں کہہ سکتے. تو وہ جو یہ جو پڑوسیوں کے لیے کیا کیا ہماری کوششیں ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کیا انداز رکھنا چاہیے، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے پڑوسیوں سے ہماری ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ جو سوچ اگر ڈیولپ کرنا چاہیں، یہ سوچ اگر ہم بڑھانا چاہیں، تو خاص ان علاقوں کے تعلق سے جہاں ایسی سوچ ہے، تو اس پر آپ رہنمائی فرمائیں.
اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ پڑوسی کا آمنا سامنا ہو تو اس کو سلام کرے، اس کے یہاں خوشی غمی ہو تو اس میں حصہ لے، خوشی آئی مبارکباد دے، غمی ہو تو اس میں ان کی تعزیت کرے، عیادت کرے، مریض ہے تو جنازہ آئے تو جنازے کے ساتھ جائے، اور اگر اپنے یہاں کوئی چیز کسی کوئی خاص چیز پکی ہے تو تحفہ پیش کرے، نیاز کی ہے تو نیاز دعوت دے، شادیوں میں دعوت دے، نیاز ان کو بھیجوائے، تو اس طرح تحفوں کا لین دین ہوگا. تو ہم ون سائڈ بھیجتے رہیں گے تو کبھی تو ادھر سے بھی حرکت ہوگی کہ ہاں ہم بھی بھیجیں، تو یہ تعلقات مزید بہتر بنیں گے. لیکن اب پڑوسی گزرے تو ہم اس کو سلام کرنے کی ہی مطلب یعنی کہ زحمت نہ کریں تو کیسے ہوگا، ایسے سائڈ جیسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اجنبیت. اور واقعی اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ بعض جگہ پر واقعی اجنبیت ہی محسوس ہوتی ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے پڑوس میں رہتا بھی ہے. اخلاق اصل بہت عجیب ہو گئے. اب کوئی پڑے دل بڑا کر کے ہمت کرے پڑوسی کی مدد کرنے کے لیے بڑھے، تو اس کو یہ خطرہ ہوگا کہ میری آئندہ گلے پڑ جائے گا، یہ مانگتا ہی رہے گا ہم سے، ہم کیا کریں یار، کیسے اس کے ساتھ وہ کریں. یہ بھی وسوسے ہوتے ہیں، لیکن ان وسوسوں کو پالنا نہیں چاہیے. پھر مدد نہیں کر پاتے تو معذرت کر لیں، واقعی حیثیت نہیں ہے. بار بار اگر لگتا ہے کہ ہائی مانگن ہم اس کو بولتے ہیں، مانگن ٹائپ کی کوالٹی ہے، تو اس کی عادت مزید خراب ہونے سے بچانا یہ اس کی ہمدردی ہے، وہ نہ دے. لیکن جب ضرورت مند ہے تو ضرور اس کی مدد دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کرنی چاہیے کہ یہ پڑوسی ہے اور اس کا حق زیادہ ہے. گجراتی کہاوت ہے، پہلو سگو تے پڑوسی، پہلا رشتہ دار جو ہے وہ پڑوسی ہے، ایک کہاوت ہے. ورنہ کہ سگے جو ہوتے ہیں رشتہ دار، ان کا بھی ان کے حقوق اپنے ہیں، اس لیے رحمی واجب ہے، اچھا سلوک کرنا رشتہ دار سے یہ واجب ہے، اور اس سے رشتہ کاٹنا قطع رحمی اس کو بولتے ہیں، یہ حرام ہے. قطع رحمی آج کل عام ہے، بہنیں روٹھی ہوئی ہیں، بھائی روٹھے ہوئے ہیں، یا بیوی روٹھے ہوئے ہیں، باپ بیٹے روٹھے ہوئے ہیں، جھگڑے لڑائی، ایک دوسرے سے تعلقات بند، بول چال بند، یہاں تک بول دیتے ہیں میرے جنازے میں بتانا، میری میت میں نہیں آنا، یا اگلا بولتے تھا تمہاری میت میں نہیں آؤں گا، ایسے نہ کہ اب کیا اگر میں کہوں یہ بے وقوف ہیں تو برا لگے گا، عقل مند ہے کہوں تو یہ درست نہیں ہے، اب میں کروں کیا. اللہ پاک بس ہم سب کو عقل سلیم دے، ہدایت دے کہ ہم جہاں حق کے پڑوس میں حق کے مسلم بھی سمجھیں، اس کا بھی حق ہے. تو یوں مطلب سب کے اپنے اپنے حقوق اگر یہ سب ادا کرنے شروع کر دے تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ مدینہ مدینہ ہو جائے، افراتفری ختم ہو جائے، بے چینی ختم ہو جائے، بغض و عناد، دشمنیاں یہ سب دم توڑ جائیں، اور ہم اچھے مسلمان ہو کر جینے میں کامیاب ہوں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث ہی بنا دیں گے. جس طرح مطلب ترکہ دیتے نا اولاد کو, تو ایسا گمان ہوا کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ دیں کہ مطلب پڑوسی جو ہے نا اس کو اپنے جو ترکے میں اس میں شامل کرو, وارثدار بنا دو اس کو, ترکہ دو اس کو. یہ اتنے یعنی اتنے زیادہ حقوق ہیں پڑوسی کے. لیکن واقعی یعنی کہ ہم لوگ اس میں بہت بہت کوتاہی کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں پڑوسیوں کا حق سمجھنے, سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد احسان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم آن لائن رائڈ بک کرواتے ہیں تو جیسے ان کی رائڈ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں شو کرتے ہیں 112 روپے یا 113 روپے, تو ہم ان کو 110 روپے دے دیتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اور ایسی ایک اور اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ جیسے ہم 112 روپے 113 روپے شو کر رہے ہیں, یا اگر ہم ان کو 10-20 روپے زیادہ دے دیں جیسے 120 روپے دے دیں, تو کیا یہ بھی جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟
اگر جو طے ہوا ہے مثلاً 112 روپے طے ہوا ہے اور اب اس کو ہم اگر 110 پیمنٹ کریں گے, جو میں سوال سمجھ سکا ہوں, تو 112 طے ہوا اور اب 110 روپے دیں گے تو اول تو وہ لے گا نہیں, اور اگر لے گا بھی تو ذرا کہ ناگواری کے ساتھ ہوگا, تو ایسا شرن کرنا جائز نہیں ہے. ہاں جو طے ہوا 112 اور آپ نے اٹھا کر دے دیے 150 اپنی مرضی سے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی اسی طرح سے اس میں یہ اپلیکیشن کے ذریعے اس طرح کی رائڈ بک کرواتے ہیں اور جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو اتنے ہی ہوتے ہیں. باقی جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اسی طرح ہے, زیادہ دینے میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن اگر آپ 2-3 روپے کم دیں گے تو اس کی خوشی کے ساتھ ہی دے سکیں گے, ورنہ اس کی اجازت نہیں ہوگی, ایک ایک روپیہ دینا ہوگا.
بلکہ یہ مطالبہ بھی نہ کیا جائے کہ میں آپ کو اتنا 112 طے ہوا تھا اور 110 دوں گا, تو یہ بلا وجہ مطلب ایک سوال بھی ہے, اور اگر اگلا مان بھی جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ مروت میں گاہک بچانے کے لیے یا کسی طرح ذہنی طور پر دباؤ میں آ کر وہ 2 روپے چھوڑ دے, تو اس لیے اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم 2 روپے کم لے لو طے ہونے کے بعد, یہ بھی صحیح تو نہیں لگ رہا. اس طرح جھگڑے کا بھی امکان بڑھ جائے گا, اگلے کو غصہ بھی آ سکتا ہے کہ طے کرتے وقت سوچ لینا تھا کہ 110 طے کرتے 112 طے کیا کیوں, جب بنی رہے 112 تو اب وہ 110 کا کیوں بول رہے ہیں
آپ. وہ جو آپ آہ و واہ والی جو مثال دیتے ہیں نا, یہ اگر شاید یہاں پر آتی ہو کہ اگر آپ 112 کے 115 دے دیں گے تو وہ واہ کر کے لے لے گا, اور 112 کے 110 بولیں گے تو آہ کر کے ہاں بول دے گا.
آہ کر کے آہ میں تو ہے نا واندھا ہی ہے مسئلہ ہی ہے. مفتی صاحب کچھ فرما رہے ہیں؟
نہیں بس میں یہی عرض کر رہا تھا جو آپ نے شاہ فرمایا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, بس اب عام طور پہ اس کے پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات چلر کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا, یعنی سکے عام طور پہ آج کل بہت ہی کم لوگ رکھتے ہیں, تو یوں یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر میں جو ریٹ بنا ہے وہ بنا ہے 112 روپے 13 روپے, تو یا تو 120 روپے ہوتے ہیں یا 110 روپے عام طور پہ ہوتے ہیں, تو اتنی معمولی رقم میں عام طور پہ وہ خود ہی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, وہ کہتا ہے کہ چھوڑے 2-3 روپے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, یا یہ 120 روپے دیتا ہے وہ کھنگالتا ہے اپنی جیب کے شاید 1-2 سکے نکل آئے تو میں واپسی کر دوں, تو وہ بیچنے والا بولتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ رکھ لیں, تو عام طور پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بات وہی ہے, اصول وہی ہے کہ جو آپ نے ابتدا میں بیان فرمایا.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کسی کو اس کے گھر والے کہے کہ عمرہ کر لو اور وہ کہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, کیا ایسا کہنا درست ہے؟
نماز کا کیا پروگرام ہے؟ نماز کے قابل ہو گئے ہو, اگر نماز کے قابل ہو گئے تو عمرہ شریف کے بھی قابل ہو گئے ہوں گے, پھر حج فرض ہو جائے گا, میں حج کے قابل نہیں ہوں, مسئلہ بہت آگے نکل جائے گا. اس لیے وہ عمرہ شریف کی سعادت ملتی ہو تو سانس بعد میں لے, پہلے فلیٹ بک کر لے, کاکا نے بلایا ہے مدینے چلتے ہیں. منع نہ کیا جائے, اگر کوئی اور وجہ نہ ہو منع کرنے کی, تو صرف یہ عاجزی کا موقع نہیں کہ میں عمرے کے قابل نہیں ہوں, میں نماز کے بھی قابل نہیں ہوں, یہ تو بہت کچھ ہو جائے گا نا. اللہ کا نام لینے بھی قابل نہیں ہوں, میں نام بھی نہ لے, درود شریف پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہوں, درود پاک بھی پڑھنا کہ چھوڑ دیں گے, کلمہ تو پڑھیں گے نا, اس کے بھی قابل نہیں ہے. ہر جگہ عاجزی نہیں کی جاتی، اس کے بھی مواقع ہوتے ہیں عاجزی کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال موصول ہوا ہے، حافظ غلام رسول ہیں یہ سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے دوران نماز قیام کی حالت میں بایاں ہاتھ چھوڑنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟
لیفٹ ہاتھ،
جی جی،
سیدھا ہاتھ ہو یا بایاں دایاں، یہ دایاں بایاں میں سمجھنا کم ہو گیا اب لوگوں کا. دایاں معنی سیدھا، بایاں معنی الٹا. تو نماز کے دوران دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کھولیں تو نماز نہیں ٹوٹتی. اب ہم جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہی ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایسا عمل کیا کہ دیکھنے والا دیکھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، وہ یوں سمجھے، یا اس کو ظن غالب ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تب جا کے نماز ٹوٹتی ہے. خالی دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ اب کھجانے کی، جیسے کہ تین بار سے کم ایک رکن میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے جیسے کھجانے کے لیے، تو وہ ہاتھ یہ نہیں ٹوٹے گا. بلکہ جب کسی کو جمائی آئے تو اس کو قیام میں ہے، انہیں ہاتھ باندھ کر جو نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہیں، تو سیدھے ہاتھ کی پشت سے، یا پہلے تو ایک جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھے، نبیوں کا تصور جیسے باندھے کہ ان، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے نا، انبیاء کرام کو کبھی جمائی نہیں آئی، تو یہ تصور کرنے سے بھی انشاءاللہ جمائی رک جائے گی. یہ بحر شریف میں لکھا ہے. اور یا پھر اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ یوں دبا کے روکنے کی کوشش کرے جمائی کو، اور یا پھر یہ کہ سیدھے ہاتھ کی پشت، یعنی یہ پیٹھ یوں روکنے کی کوشش کرے. اور اس کے علاوہ، قیام کے علاوہ، ہر جگہ الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ کے بجائے الٹے ہاتھ سے روکنے کا مسئلہ ہے. یہ بحر شریف پورا اس کا باب ہے، چھینک اور جمائی کا بیان 16 حصے میں. اس کو سب کو پڑھنا چاہیے، اس کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی
اس میں الٹا ہاتھ جو استعمال کرنے کے حوالے سے ہے قیام کی حالت میں، تو ایک تو وہی جو آپ نے تفصیل بیان فرما دی، کیونکہ عام طور پر یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کی کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن بہرحال جب تک ممکن ہو، جیسا کہ آپ نے جمائی کے حوالے سے بیان کیا، تو سیدھا ہاتھ ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جب الٹا ہاتھ استعمال کریں گے تو سیدھا ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے آ جائے گا. تو ایک سنت وہ یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر رہنا چاہیے نماز میں. تو حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قیام کی حالت میں سیدھا ہاتھ ہی استعمال کریں، بلا شدید مجبوری کے الٹا ہاتھ استعمال نہ کریں، لیکن نماز ٹوٹنے کی وہی صورت ہے جو امیر السنت نے بیان فرمائی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے امیر السنت، میں محمد قطب الحسن نیپال سے حاضر ہوا ہوں. سوال عرضی ہے کہ پنجتن پاک کہا جاتا ہے، تو اس سے کون کون سی مقدس ہستیاں مراد ہیں؟ اور ایک شعر پڑھا جاتا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان میں کن کن ہستیوں کا تذکرہ ہے؟ اور کیا یہ شعر کسی وظیفے میں بھی استعمال ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں.
پنجتن پاک، اس سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت مولا علی، بی بی فاطمہ، اور امام حسن اور امام حسین علیہ رضوان. یہ پنجتن پاک، پنج معنی پانچ، تن معنی بدن یا افراد، اور پاک یہ ایک تعظیم کا لفظ ہے. تو یوں پنجتن پاک سے یہ مراد ہوتا ہے. البتہ یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور چار یار علماء اہل سنت، ان ہستیوں کو بھی پنجتن پاک فرماتے ہیں. وہ پنجتن پاک تو ہیں جو میں نے بیان کیے، تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن یہ بھی پنجتن پاک ہیں، اگرچہ معروف نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ان کو بھی پنجتن پاک ہم کہیں تو حق حق حق. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باقی وہ جو ربائی کے بارے میں مفتی صاحب ارشاد فرما دیں.
آپ بتاتے تھے نا کہ یہ جب وبا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو شاید آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایک دفعہ کہ آپ اپنے بچپن میں یا جوانی میں اس کو گلیوں وغیرہ کے اندر پڑھا کرتے تھے.
کوئی پتہ نہیں کیا وبا پھیلی تھی میں بھول گیا, تو لی خمسۃن اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ, یہ ہم پڑھا کرتے تھے اور چوراہے پہ جا کے اذانے دیتے تھے. صحیح آپ نے یاد رکھا ہے, تو اس کے معنی بھی پوچھے نا, تو میرے لیے پانچ ہستیاں ہیں, اس کا ترجمہ ہے میرے لیے پانچ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے توڑ کر رکھ دینے والی وبا کی گرمی بجھاتا ہوں, اور وہ پانچ ہستیاں یہ ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ان کے دونوں صاحبزادے یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما, اور بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
لی خمسۃ اطفی بها, لی خمسۃ اطفی بها,
جب کوئی بہت بڑی آفت آ جائے, مصیبت آ جائے, جیسے بارشیں رکتی نہ ہوں یا زلزلے کی کیفیات ہوں, جیسے بار بار جھٹکے آتے ہیں, کوئی بیماری پھیلے جیسے کہ کورونا کا دور تھا, تو ایسے مواقع پر اگر جو صحیح پڑھ سکتے ہوں ایسے اسلامی بھائی مل کر اگر اس طرح گلیوں میں پڑھیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اسی آواز سے, یعنی آدھی رات کو ایسے موقع پر کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اگر یہ پڑھاتے رہیں, ابھی چوراہے پہ جا کر اذان دیں, تو انشاءاللہ یہ آفت مصیبت ٹل سکتی ہے. اس کے ہیں فضائل ہیں, اس کے یہ بہت مبارک نام ہے, بہت پیاری دعا ہے. بچپن میں ہم جب پڑھتے تھے نا تو ہو سکتا ہے بابا چلی بھی گئی ہو, اب مجھے زیادہ یاد نہیں ہے, یہ برابر یاد آیا کہ میں ہم پڑھتے تھے اذانیں دیتے تھے. ایک میں نے کئی بار اذان دی تو اذان ایک دے, باقی سب مل کر کورس کی شکل میں ایک پڑھائے, وہ اس طرح لی خمسۃن سب پڑھتے تھے, لی خمسۃن اس طرح اطفی بہا اطفی بہا اس طرح, یعنی کہ ایک مطلب شوق ہو گیا تھا پڑھنے کا, جس کو بولتے نا مزہ آتا تھا, بچے بچے تھے تم گھومتے تھے گلیوں میں, کبھی ایسا نوٹ نہیں کیا. وہ دور بڑا اس شاک کا دور تھا, اہل محبت کا دور تھا, کہ کوئی مطلب کسی نے ہم کو کبھی ٹوکا نہیں روکا نہیں, بلکہ لوگوں نے اپریشیٹ ہی کیا ہوگا, اب پتہ نہیں کہ لوگ کیا کریں سلوک پڑھنے والوں سے, لیکن چند افراد مل کر پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ وہ کوئی کڑ کڑ کرتے ہوئے ڈرے گا. اللہ کا نام ہے ذکر, ایک ذکر ہے, یہ بھی ذکری کی کیفیت ہے اور دعا ہے یہ, اور بہت ہی اچھے اور پاکیزہ ہستیوں کے اس میں وسیلے پیش کیے گئے ہیں, ان کے وسیلے سے دعا کیسے رد ہو سکتی ہے, ہے نا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ, مولا علی کا وسیلہ, ان کے دونوں شہزادوں کا وسیلہ امام حسن حسین کا, اور بی بی فاطمہ کا وسیلہ, یہ کتنے پیارے وسیلے ہیں اس دعا میں.
فتاوی رضویہ شریف میں بھی امام علیہ سنت سے 24ویں جلد میں اسی حوالے سے سوال ہوا تھا, تو بعض لوگ یہ وبا کے موقع پر کلکتہ وغیرہ میں اسے پڑھا کرتے تھے, لیکن وہ کچھ اور چیزیں اس میں اسے شامل کرتے تھے کہ جو نہیں ہونی چاہیے, تو ان چیزوں کا منع فرما کے حضرت نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کو وبا کے موقع پر وبا کو دور کرنے کے لیے ان کلمات کو پڑھا جائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ.
غربت کا روحانی علاج. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے وہ دنیا میں محتاجی یعنی غربت و تنگ دستی سے بچے گا, اسے قبر میں گھبراہٹ نہ ہوگی اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. محمد شاہد ہیں لاہور سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان شریف کے اندر عبادت و ریاضت کا بہت زیادہ جوش و جذبہ ہوتا ہے مگر ماہ رمضان کے بعد سب جذبہ ختم ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد اس جذبے کو کیسے تازہ کیا جائے؟
ہر پیر شریف وہ روزہ رکھ کر بھی یاد رمضان منانا ممکن ہے, سنت ہے, تو اس میں رمضان کی روزہ جب بھی رکھیں یاد آتی ہے. کبھی شدت کی پیاس ہو, بھوک لگے, تب بھی یاد رمضان کبھی روزے کی یاد محسوس ہوتی ہے بعض اوقات. اس طرح اگر پیر شریف روزہ رکھیں, ایام 20 کے روزے رکھیں, یہ 3 روزے ہوتے ہیں بہتر ہے کہ 13, 14, 15 تاریخ کے روزے رکھیں, اسلامی مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ کو روزے رکھیں, یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں, اس کے بھی اپنے فضائل ہیں. اس طرح جمعرات کا روزہ رکھا جائے, بدھ کا روزہ رکھا جائے, سب کے اپنے اپنے فضائل ہیں. تو جس سے بن پڑے اور اس کے دین و دنیا کے کام ڈسٹرب نہ ہوتے ہوں تو وہ مطلب رکھے روزے. تو یہ بھی یاد رمضان کی صورت ہے کہ سحری کے لیے اٹھیں گے تو وہ مطلب پھر رمضان میں جو سحری کی رونقیں ہوتی ہیں اس طرح کی رونقیں ملیں گی نہیں. تو اس طرح بھی یاد رمضان ہوگی, رمضان میں سحری کا اپنا مزہ تھا, یوں رمضان یاد آئے گا نا. تو یہ صورتیں بھی ہیں. اب تراویح تو رمضان ہی کا حصہ ہے, تراویح تو عام دنوں میں نہیں ہوتی, تلاوتیں ہوتی ہیں البتہ رمضانوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ تلاوتیں جاری رکھیں کہ اگر آپ رمضان شریف میں قرآن کریم ختم کرتے ہیں ایک مہینے میں تو کیا ہی اچھا ہوگا, ہر مہینے ایک ختم کر لیا جائے, مدینہ مدینہ ہو جائے, یاد رمضان زندہ باد ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کوششیں کر کے اپنی جو بھی عبادات رمضان میں کرتے تھے وہ عبادات اگر رمضان کے لیے خاص نہیں ہے, اس طرح بھی رمضان کے لیے خاص ہے نا, تو اس کے علاوہ تلاوت رمضان کے لیے خاص نہیں ہے, سارا سال کر سکتے ہیں. تو یوں مطلب یہ عبادتیں اگر بجا لاتے رہیں گے تو یوں بھی رمضان شریف کی یاد تازہ ہوتی رہے گی. ایک اسلامی بھائی کا تو بچے کا نام ہی یاد رمضان ہے, ان کے پاس سارے سال یاد رمضان ہے.
آج
رمضان میں وہ بچہ پیدا ہوا تھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کا نام جبکہ رمضان میں پیدا ہو تو یاد رمضان رکھ لے, محمد رکھے نام پکارنے کے لیے یاد رمضان رکھ لے. وہ اتفاق سے وہ غالباً 6 رمضان یا اس طرح, تو نام اس کا میں نے رکھا تھا محمد, پھر میں والا یاد رمضان رکھ لو گے, وہ یونیک نام مانگتے, وہ یونیک تو ہے نا یہ, تو خیر وہ تو دیوانے تھے. اب یہ کہ بچہ یاد رمضان اب تو ماشاءاللہ کچھ یوں چلنا پھرنا سیکھ گیا ہے, غالباً 2-3 سال ہو گیا ہے. اپنے گھر میں یاد رمضان, ہر گھر میں ایک یاد رمضان ہو بچہ, مدینہ مدینہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ جب بندہ معاف کرنے پر قادر ہو تب معاف کریں تو ثواب ملے گا, یا پھر کوئی معافی نہ مانگے پھر بھی معاف کرے تو ثواب ملے گا؟
جی ہاں, معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ تم سے کوئی معافی مانگے, معافی مانگنے کی نوبت کیوں آئی, اس کی بھی معافی مانگو کہ میں نے معاف کرنے میں دیر لگا دی, غالباً اس طرح کا بھی کوئی قول ہے. تو معاف تو جلدی جلدی کر دینا چاہیے, معافی مانگے تب تو کر ہی دینی چاہیے, کہ حدیث پاک میں کہ کوئی اپنا مطلب معافی مانگے اور اس کو معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا, تو اب تو معاف کر ہی دے. یہ کہ پہلے ایڈوانس میں بھی معاف کر دینا چاہیے. ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول ہے, امام عبداللہ بن داود السجستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, گواہ رہو ہر وہ شخص جس کے ساتھ میرا کچھ بھی معاملہ تھا میں اس کو معاف کرتا ہوں اور اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا جس نے مجھ پر بغض اہل بیت کی تہمت لگائی. یہ تاریخ بغداد مشہور کتاب ہے, تو تاریخ بغداد جلد 9 پیج نمبر 474 کے حوالے سے حضرت امام عبداللہ بن داود السجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے. یہ محب اہل بیت تھے, ان کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا کہ کوئی ان پر تہمت لگائے. تو اب حالات ایسے ہو گئے کہ ہم لوگ ہر وقت اہل بیت کا ذکر خیر کرتے ہی رہتے ہیں, دنیا جانتی ہے. وہ دعوت اسلام سے پہلے بھی کرتا تھا میں, لیکن یہ کہ اب جو میں کہنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے. یہ قول بہت پیارا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا کہ جس نے مجھ پر بغض اہل بیت کی تہمت لگائی. یہ تہمت کتنی خطرناک ہے, یہ سب گالیوں سے بہت بڑی گالی ہے. ایک بندہ اہل بیت سے محبت میں اپنی زندگی گزار دے اور ہزاروں کو محب اہل بیت بنا دے, ہزاروں کو محب صحابہ کرام بنا دے, اور لاکھوں کو بلکہ محب اہل بیت بنا دے, اور اس کو کہا جائے کہ یوں تو یوں تو یوں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرما اس بزرگ کے حب اہل بیت کے صدقے اللہ پاک ہمیں سچا پکا محب صحابہ و اہل بیت بنائے. آمین. جائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہارٹ اٹیک دل کے امراض دنیا میں اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے.
اقوام متحدہ
کے ذیلی ادارے WHO کے مطابق دنیا میں دل کے امراض سے تقریباً 2 کروڑ اموات سالانہ ہوتی ہیں, اور یہ دنیا میں ہونے والی اموات کا ایک تہائی حصہ بنتا ہے. اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 80% سے زائد دل کے امراض سے اموات غریب و درمیانی آمدن والے ممالک میں ہو رہی ہیں. پاکستان میں سالانہ 4 لاکھ سے زائد افراد دل کے امراض سے انتقال کر جاتے ہیں. 2024 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دل کے امراض کے لحاظ سے 30واں بڑا ملک بن چکا ہے. ہارٹ اٹیک ہونے کی عمومی وجوہات: دل کی شریانوں میں چکنائی جمع ہو جاتی ہے جو خون کے بہاؤ کو روکتی ہے, ہائی بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول, ذیابیطس, موٹاپا, تمباکو نوشی, ذہنی دباؤ, بیٹھے بیٹھے زندگی گزارنا, جسمانی مشقت کی کمی. امیر اہل سنت زندگی میں آسانیاں آتی جا رہی ہیں, ہم جسمانی مشقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور بیماریاں ہمیں گھیرے جا رہی ہیں. آپ کچھ نصیحت فرما دیں تاکہ ہم لوگ صحت جیسی انمول نعمت کی قدر کر سکیں.
واقعی حالات تو صحیح ہیں. پاکستان 30 نمبر بولا نا دل کے امراض. یوں بھی یہاں چونکہ غربت ہے نا, پاکستان میں غربت بھی غریبوں کی تعداد بہت ہے, تو جو غریب ہوتے ہیں نا وہ محنت مزدوری کرتے ہیں, ان کو چونکہ موومنٹ ملتی رہتی ہے تو اس لیے ان کو جو ان کے نسوں میں بلوکیج کم ہوتے ہیں خون کے. غریب کے بارے میں بہت مشکل آپ سنیں گے کہ اس کا بائی پاس کا آپریشن ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن مالدار آدمی کا آپ سنیں گے کہ بیچارے کا بائی پاس ہونے والا ہے اور خوف کے مارے وہ آدھا ہوا جاتا ہوتا ہے. اس لیے اب یہ کہ پہلے جو دور تھا نا, اب مجھے پتا ہے نا, پہلے گھروں میں نوکرانیاں, پہلے اس کو بولتے تھے اپنے جو گھروں میں کام کرتی تھی نا ان کو کام والی بولتے تھے, کام والی. اب وہ بولتے ہیں ماسی. اب ماسی کا بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے, میں جنرل بات کرتا ہوں. تو پہلے کام والی بہت کم رکھتے تھے, شاز و نادر کوئی مالدار ہو اس کے گھر میں کام والی ہو تو ایک بڑی بات ہو کام والی یہ گھر پہ ہے, ورنہ عام طور پہ گھروں پہ اپنے ہاتھ سے کام ہوتے تھے. اچھا پہلے پوچھے مارتے تھے زمین پر بیٹھ کر, پانی کا کوئی بالٹی اس طرح کی رکھ لیتے پتیلا, اور اس میں کپڑا, اس میں جو کچھ صابن وغیرہ جس چیز ڈالنی ہے وہ ڈال کر یوں یوں کر کے پوچھا یوں پھر یوں نچوڑتے تھے اس کو. تو اس طرح عورتیں گھر کی عورتیں یہ کرتی تھی تو کیا ان کے ہاتھوں کو موومنٹ ملتی رہتی تھی. اس طرح ان میں دل کے امراض اندر چھوڑے کم ہونے ہیں. ایک ڈاکٹر کا بیان ہے کہ ایک غالباً 70-80 سال کے بوڑھے کو دیکھا کہ وہ کسی آفس میں جھٹک جھٹک کپڑے سے کر رہا تھا, تو اس کو بولا کہ بدن بھی اس کا اسمارٹ تھا، پھولا ہوا نہیں تھا، نہ پیٹ نکلا ہوا تھا. تو ڈاکٹر مطلب میں نے اس کو پوچھا کہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس نے کہا اچھی خاصی، وہ بتایا کہ میں تو اتنے سال سے یہ کام کر رہا ہوں اس طرح کا. بولا آپ بابا جی ناراض نہیں ہونا، آپ کو کوئی دل کی بیماری ہے؟ تو آپ وہ بابا جی تھوڑا آواز تیز ہوئی، کیوں؟ کوئی دل کی بیماری مجھے نہیں ہے. بولا کہ وہ ڈاکٹر نے بولا کہ دیکھو یہ محنت مزدوری بابا جی کرتے ہیں، تو ان کو دل کی بیماری کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے. اور جو کھایا اور ٹھا کر کے بیٹھ گئے کھایا الٹے سو گئے، بولے چت سو گئے، سیدھے سو گئے، کھایا سو گئے. چلت پھرت نہیں ہے، مسجد میں جا رہے ہیں نمازی ہیں، چلت پھرت نہیں ہے. مسجد میں گئے اسکوٹر اسٹارٹ کری، چند قدم پر مسجد ہے اسٹارٹ اسکوٹر، تھوڑی دور ہے تو کار بھوم کر کے چلے گئے، تو مومنٹ نہیں مل رہی، نہ پاؤں کو مومنٹ مل رہی ہے، ہاتھوں کو مومنٹ مل رہی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ پھر کھانا اتنا آسانی سے ہضم تو ہوگا نہیں، پیدل چلنا نہیں ہے، اچھا ایکسرسائز کرنی نہیں ہے، محنت پڑتی ہے اس میں، ہم لوگ یہ بھی نہیں کرتے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب دل کے امراض دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ واقعی یعنی کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور بڑی اموات ہوتی ہے کھانے میں. پہلے ہم نے پیزا نام نہیں سنا تھا، میں نے نہیں سنا تھا پیزا، پراٹھا سنا تھا، پیزا نہیں سنا تھا. اب پیزے کے متوالے ہیں، پیزا کار میں آئے، پیزا کھایا، کولڈ ڈرنک جو بھی ہے وہ چڑھائی، اور پھر ساتھ میں جو بھی مال ملائی کھائی، اب وہ چکناٹ پیٹ میں بھری، اب یہ کار میں بیٹھے اور پھر سے چلے گئے. اب بتاؤ یہ پیٹ میں جام نہیں ہو تو کرے گا کیا؟ پہلے یہ چیزیں اول تو کھائی نہیں جاتی تھی. تو یہ کسانوں کی غذائیں. میرے ایک عزیز بتا رہے تھے کہ میں ایک حکیم صاحب کے پاس گیا ہوا تھا کوئی علاج کے سلسلے میں، جو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میرا آج صبح سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو میں نے کہا ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ بولا وہ پراٹھا. اچھا پراٹھا، آپ آئے بھی ابھی کار میں ہیں یا اسکوٹر میں آیا ہوگا، اور پراٹھا کھایا آپ نے. آپ کو پتا پراٹھا کس کی غذا ہے؟ پراٹھا کسانوں کی غذا ہے، یہ جو ہل چلاتے ہیں. اب تو ہل بھی نہیں چلاتے ہم، مشینیں، اب زمین کو بھی ہموار مشینیں کر رہی ہیں، پہلے ہل خود کسان چلاتے تھے، لیکن پھر بھی کسان کچھ نہ کچھ محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. تو بولے مطلب آپ کو، آپ کی غذا نہیں ہے یہ پراٹھا؟ پراٹھا کھائیں گے تو پیٹ نہیں دکھے گا تو ہوگا کیا؟ اچھا اب پراٹھا ناشتے میں کمپلسری ہے. اچھا ملائی بھی کھاتے ہیں، کریم، یہ دودھ کا ست ہوتا ہے، ہضم نہیں ہوتا جلدی. ہاں جو مطلب یعنی کہ بیگاری کا کام کرتا ہے نا، اس کو ہضم ہو جائے گا. جو اچھل کود اور بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو ہضم ہو جائے گا. باقی بیٹھاڑو زندگی جس کی ہے نا، بیٹھی بیٹھی، اس کو ہضم آسانی سے نہیں ہوگا. تو اس لیے اپنی غذاؤں کو اگر ہم توجہ کریں اس پر، اور کھانے میں سبزیاں، یہ تو کھائی نہیں جاتی، دیکھنے کو جی نہیں کرتا. پھل بھی اب اتنے بھاتے نہیں، آم کھا لیتا ہوں، باقی پھل نہیں کھاتے، سبزیاں بھی نہیں کھاتے، اور گوشت روز چاہیے. اچھا دو بار کھاتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہفتے میں ایک آدھ بار گوشت کھاتے ہوں گے، وہ بھی ایک آدھ بوٹی. گوشت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے مطلب یہ کہ میدا بھی چاہیے. تو روز روز کھانے کی غذا نہیں ہے. مچھلی تو ہمارے گھر میں کھائی نہیں جاتی، کوئی پسند نہیں کرتا، مچھلی بہت ضروری ہے. مچھلی کم از کم ہفتے میں ایک یا دو بار کھانی چاہیے. یہ ساری چیزیں صحت کو مینج رکھیں گی تو خالی دل کی بیماری نہیں، بہت ساری بیماریاں دور ہوں گی. ابھی تک گوشت چل رہا ہے، پائے سنبھال کے رکھے ہم نے، یہ تھوڑا مناسب موقع پر ہم کھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور گوشت، بوٹیاں، بوٹے، یہ سب جمع کر کے رکھے ہیں. اب قربانی یا گوشت جانور ہوتا ہے ہمارے یہاں، یہ بہت تگڑا ہوتا ہے، سارا سال پال کر اس کو وہ چربی لا کرتے ہیں، خوب چربی ہوتی ہے اس میں. اس میں چربی عام جانوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. وہ ہم تو سارا سال یا کئی ماہ تک کھاتے ہیں، کھانا جائز ہے، لیکن مسئلے اس کو ہضم کرنا، اس کا لکڑ ہضم، پتھر ہضم، میدا کہاں سے لائے؟ اس کے لیے بیگاری کون کرے؟ اب چلو بیگاری نہیں ہوتی تو کم از کم ورزش کریں، پیدل چلیں جتنا ہو سکے، مطلب یہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. انشاءاللہ الکریم بہتری آئے گی. سبزی ضرور کھائیں, سبزی مائنس نہیں کرے, سبزی مائنس ہے ہماری غذاؤں سے, مچھلی مائنس ہے, یعنی کم لوگ کھا رہے ہیں. پھل بھی مائنس ہی ہیں تقریباً, پھل بھی خاص خاص لوگ کھاتے ہیں, سب نہیں کھاتے, بچے یہ چیزیں نہیں کھاتے عام طور پہ, پھل نہیں مچھلی نہیں. تو ان کو پھسلا کر سمجھا کر بجا کر لالچ دے کر بچوں کے معدے میں پھل سبزی اور مچھلی آپ اتاریں, ہر وقت ان کو گوشت نہ کھلائیں, ورنہ یہ بیچارہ پھر والا بچہ بیمار رہتا ہے, ہر وقت یہ ہوتا ہے اس کو وہ ہوتا ہے, تو یہ ہوگا سب. آپ ان کی غذاؤں کا خیال نہیں رکھتے, ان کو چاکلیٹ ٹافیاں بسکٹ چپس وغیرہ کھانے سے بچائیں, لیکن ہم نہیں بچا سکتے, میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے, یہ جتنا ہو سکے ان کو بچائیں کہ یہ چیزیں بیماریاں کرتی ہیں, بھوک مار دیتی ہیں, آگے وہ کھائے گا کیا. پیدل چلنا کم از کم پون گھنٹے, اگر ہو سکے تو کم از کم پون گھنٹے 45 منٹس, اگر ایک ساتھ واکنگ ہو نا ایک درمیان انداز میں, انشاءاللہ اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا. ایک ڈاکٹر نے تو بتایا تھا کہ 15 منٹ تیز چلے کہ پسینہ چھوٹ جائے, 15 منٹ نارمل ہو جائے, پھر 15 منٹ تیز چلے, یہ بھی ہے کہ اس طرح تیز چلنے سے سردی میں بھی تیز چلیں گے پسینہ آئے گا, وہ کولیسٹرول جو گندا کولیسٹرول ہے وہ نکالے گا بدن کا, اس پسینہ وہ پسینہ عام پسینے کی طرح نہیں ہوگا, اس میں کچھ چکناہٹ ہوگی, یہ نکالے گا کولیسٹرول. تو یہ کچھ ہم کرتے ہی نہیں ہے نا, تو اب میرے دل کا قصور. یہ دل تو یاد مدینہ کے لیے تھا, یاد الہی کے لیے تھا, اب اس میں طرح طرح کے ٹینشن بھی تو ہم نے پالے ہیں نا, تو یوں بھی مطلب دل پھر بیچارہ کس کس کو برداشت کرے گا, یہ تو فیل ہو جاتا, ہتھیار ڈال دیتا کہ میں نہیں. یاد خدا میں ہاں, یاد مدینہ میں ہاں, اور باقی یہ فالتو ٹینشن نو, اور سمجھ جائیں اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah, the sunnah and the commands of Allah, here it is Madani Muzakira. The sunnah and the commands of Allah, here it is Madani Muzakira.